الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم. واسطے ان مفلسوں وطن چھوڑنے والوں کے جو نکالے ہوئے آئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے ڈھونڈتے آئے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی اور مدد کرنے کو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ لوگ وہی ہیں سچے. اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے، وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو وطن چھوڑ کر آئے ان کے پاس، اور نہیں پاتے اپنے دل میں تنگی اس چیز سے جو مہاجرین کو دی جائے، اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے اگرچہ ہو اپنے اوپر فاقہ. اور جو بچایا گیا اپنے دل کی لالچ سے سو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے. اور ان لوگوں کے واسطے جو آئے ان کے بعد کہتے ہوئے اے رب بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں، اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں بیر ایمان والوں کا، اے رب تو ہی ہے نرمی والا مہربان. بزرگان محترم، سورۃ الحشر کا یہ پہلا رکوع ہے. اس رکوع کی ان آیتوں میں اللہ تعالی نے مہاجرین صحابہ کی، انصار صحابہ کی، اور جو ان حضرات کے سچے اتباع کرنے والے ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور ان کے اوصاف، ان کی صفتیں اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے گزشتہ آیات میں یہ بات آئی تھی کہ جو مال غنیمت سے حاصل ہو وہ تو مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا، اس کو غنیمت کہتے ہیں، اور جو مال صلح سے اور دوسرے طریقے سے حاصل ہو جس میں لڑائی کی نوبت نہ آئے، اس کو مال فے کہتے ہیں. وہ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. ہاں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اگر اس مال کو تقسیم کرنا چاہیں تو اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافر کو اس مال میں سے حصہ دیا جائے گا. پانچ تقسیم کی گئی کہ پانچ لوگوں کو وہ مال دیا جا سکتا ہے. یہاں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ للفقراء المہاجرین، وہ مال جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دیں گے اس میں ایسے مہاجر صحابہ کا حق مقدم رکھنا چاہیے جو مکہ المکرمہ سے بالکل خالی ہاتھ آئے. وہ فقراء مہاجرین ہیں، ہجرت کرنے والے فقیر یعنی بے سر و سامان لوگ ہیں. ان کو فقراء کہا گیا. فقیر کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس کچھ نہ ہو، یا اس شخص کو جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو. کچھ بھی نہ ہو یا نصاب کے بقدر مال نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں. اور یہاں جو صحابہ مکہ المکرمہ سے آئے، ان کے پاس مکہ المکرمہ میں بہت کچھ مال تھا، ان کے گھر بار تھے، مال اور جائیداد تھی، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ چلے آئے تو اس پر کافروں کا قبضہ ہو گیا. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب ان کا قبضہ ہو گیا تو وہ ان کا ہو گیا، اب ان کا کچھ نہیں رہا، یہ بے سر و سامان ہو گئے. اس لیے اللہ کے نبی سے اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ عام فقراء کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو آپ دیں، لیکن جو فقراء مہاجر ہیں خاص طور پر ان کو مال فے میں سے حصہ دیں. للفقراء المہاجرین، یہاں اللہ تعالی نے تین قسمیں بیان کی ہیں. دو قسمیں صحابہ کرام کی ہیں، ایک قسم عام ہے، اس میں صحابہ بھی ہیں اور قیامت تک آنے والے سچے مسلمان بھی ہیں. تین قسمیں اللہ نے بیان کی. پہلی قسم فقراء مہاجرین، دوسری قسم حضرات انصار، اور تیسری قسم جو عام مسلمان ہے بشرطے کہ وہ سچے مسلمان ہوں. ان تین قسموں کو اللہ بیان کر کے اللہ ان کی صفتیں، خوبیاں بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان وطن چھوڑنے والے مفلسوں کے لیے، ان وطن چھوڑنے والے مفلسوں کے لیے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے. یہ پہلی صفت ہے کہ ان کا کوئی مقصد نہیں، ان کی ذاتی کوئی غرض نہیں، بس اللہ کے رسول کی تائید کرنے کے جرم میں نکال دیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر ایمان لے آنے کے جرم میں نکال دیے گئے. وطن چھوڑنے والے ان مفلسوں کے لیے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے. یہ پہلی صفت ہے. وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی ڈھونڈتے ہیں. عموماً فضل کہتے ہیں دنیاوی نعمت کو, رضوان کہتے ہیں آخرت کی نعمت کو. رضوان آخرت کی نعمتوں کے لیے قرآن پاک میں زیادہ تر استعمال ہوا ہے, اور دنیاوی نعمت کے لیے فضل کا لفظ ہے. مثال کے طور پر ہم مسجد میں آتے ہیں تو دعا پڑھیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, مسجد سے باہر جا رہے ہیں تو دعا ہوگی اللہم انی اسألوک من فضلک, اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت ادا کی ہے آپ کے لیے, اب ہم آپ سے ہی آپ کا فضل مانگتے ہیں, دنیاوی جو ضروریات ہے وہ ہمیں دیجئے. اللہم انی اسألوک من فضلک, اگر واقعی توجہ سے ہم یہ دعا بھی پڑھیں گے اللہ اپنا فضل عطا کریں گے. اللہم انی اسألوک من فضلک, تو یہ لوگ جو اللہ کا فضل چاہتے ہیں, اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں, وہ بھی اسلام کے سائے میں اپنے طور پر نہیں. یہ دوسری خوبی ہوئی, وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا مندی. وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہ تیسری خوبی ہوئی, اللہ کی مدد تو نہیں ہو سکتی, ہاں اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں, اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرتے ہیں. ان کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے, اپنے لیے کچھ نہیں کرتے. وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ کے دین کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ, یہی لوگ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شہادت دی کہ جن مہاجر فقراء صحابہ میں, جن مہاجر فقراء صحابہ میں یہ خوبیاں ہیں, یہی لوگ سچے ہیں. علماء نے لکھا ہے تمام فقراء مہاجرین صحابہ کے لیے اللہ نے سچے ہونے کی شہادت دے دی. اگر دل میں ایسے صحابہ کے تعلق سے ادنا سا بغض آئے تو پھر گویا وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے, اور آیت کریمہ کا انکار کرنے والا ایمان سے ہی باہر ہو جاتا ہے. اسی لیے جو روافض رافضی لوگ وغیرہ صحابہ کو منافق کہتے ہیں, بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ خود ان کو سچے لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم کس فہرست میں آتے ہیں؟ اس لیے ایسے صحابہ کرام سے سچی محبت ضروری ہے. یہ تو مہاجر فقراء صحابہ کرام کی خوبیاں اللہ نے بیان کی کہ ان کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے, انہوں نے گھر بار چھوڑا, مال اور دولت کو چھوڑا, اور سب کچھ چھوڑ کر آئے صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے. آگے انصار صحابہ جو مدینۃ المنورہ میں رہتے تھے اور پہلے سے مہاجر صحابہ کے وہاں پہنچنے سے پہلے بہت سارے انصار مسلمان ہو چکے تھے. سب سے پہلے بیعت عقبہ ہوئی, جو رمی جمرات, جو جمرات ہیں تین پتھر جن پر کنکری پھینکی جاتی ہے, ان میں جو پہلا جمرہ ہے اس سے قریب میں, اس سے قریب میں آج بھی ایک عمارت ہے. اسی عمارت, یعنی وہاں اس وقت تو عمارت نہیں تھی, اسی جگہ سب سے پہلے چھ یا سات مدینۃ المنورہ کے انصار آئے تھے, اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے حج کے موقع پر اتفاق سے ملاقات ہو گئی. اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ 6 یا 7 اسی وقت مسلمان ہو گئے اور وعدہ کر کے گئے اگلے سال ہم آئیں گے آپ سے ملیں گے. تو اگلے سال آئے تو 12 افراد آئے تھے اور جب 12 افراد آئے تو اب باضابطہ انہوں نے بیعت کی اسلام پر, مسلمان ہوئے یا ہو کر آئے. اب جو وہ لوگ یہاں سے گئے مکہ المکرمہ سے تو انہوں نے درخواست کی کہ کوئی معلم آپ بھیج دیں, ہمارے ساتھ کوئی معلم آپ بھیج دیں. تو اللہ کے نبی نے مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم ان 2 صحابہ کو بھیج دیا معلم بنا کر. اب یہ 2 گئے اور یہ 12 بھی مسلمان تھے. ان کی کوششوں سے اگلے سال تیسرے سال کل 72 افراد آئے تھے اور 72 میں سے 70 مرد تھے, 2 عورتیں تھیں. اور وہ سب کے سب مسلمان ہو کر آئے, یہاں آ کر مسلمان ہوئے اور پکے مسلمان ہوئے. انہوں نے دعوت دی, یا رسول اللہ آپ ہجرت کر کے آئیں, ہم آپ کی پوری طرح سے مدد کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے 12 افراد کو سردار بنایا. تو دعوت دے کر گئے تو ان کی دعوت پر پہلے تو بہت سارے صحابہ کرام وہاں پہنچ گئے. اللہ کے نبی جن جن کو اجازت دے رہے تھے وہ اپنے اپنے طور پر مدینہ جا رہے تھے. اور بہت بعد میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ گئے تو وہاں سینکڑوں لوگ مسلمان ہو چکے تھے. مہاجرین اگرچہ انصار صحابہ سے پہلے مسلمان ہوئے لیکن مہاجرین کی تعداد کم تھی اور انصار صحابہ مہاجرین سے کافی زیادہ تعداد میں مسلمان ہو گئے تھے اور وہ مدینے میں رہتے تھے. مہاجرین کے پہنچنے سے پہلے سے مدینے میں رہنے والے تھے, مدینے کے باشندے تھے اور پہلے سے مسلمان ہو گئے تھے. اور انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ ہجرت کر کے آئیں اور صحابہ اکرام کو بھی دعوت دی تھی. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی گئے, صحابہ اکرام بھی گئے. تو ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کی اور صحابہ اکرام کی, مہاجرین صحابہ کی جو خدمت کی ہے, علماء نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں ایسی مثال بالکل نہیں ملتی ہے. اتنی بہترین خدمت اور اس قدر بہترین جو تعاون انہوں نے پیش کیا, پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اللہ تعالی ایسے صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم, اور وہ لوگ جو دار اور ایمان میں رہتے ہیں ان سے پہلے سے, مہاجرین کے جانے سے پہلے سے رہتے ہیں, پہلے سے مسلمان ہو گئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت سے اور بھی دوسرے صحابہ کی محنت سے, اور وہ لوگ جو دار میں, دار سے مراد دار الہجرت مدینۃ المنورہ, اور ایمان سے مراد بھی مدینۃ المنورہ. اللہ اکبر. مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کو, مدینۃ المنورہ کو صرف لفظ ایمان سے یاد کر رہے ہیں. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے مدینہ دار الہجرہ بھی ہے, دار الایمان بھی ہے. مدینہ دار الایمان ہے. کیوں؟ اس زمانے میں, جس زمانے کی یہاں بات ہو رہی ہے, اس زمانے میں صحابہ اتنے مضبوط ایمان والے تھے کہ صحابہ کو ایمان کی بستی والے کہنا, قرآن پاک حکم دے رہا ہے کہ ایمان میں رہنے والے, یعنی وہ بستی ہی دار الایمان ہے. اور چونکہ وہ ایمان میں مضبوط ہو چکے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دار الحجرہ میں رہنے والے دار الایمان میں رہنے والے. امام مالک رحمہ اللہ اسی آیت سے دلیل لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مدینۃ المنورہ افضل ہے. کیوں؟ ساری دنیا جہاد سے فتح ہوئی صرف مدینۃ المنورہ کے. مدینۃ المنورہ صرف وہ ہے جو ایمان سے فتح ہوا. مکہ المکرمہ بھی جہاد سے فتح ہوا لیکن مدینہ طیبہ صرف ایمان سے فتح ہوا اور وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی. صحابہ کرام ایک بات دیگرے ایمان والے ہوتے گئے یہاں تک کہ پورا مدینہ ایمان والا شہر بن گیا. والذین تبوؤوا الدار والایمان, تو صحابہ اتنے پکے ایمان والے تھے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان میں رہتے ہیں ان کے ایمان مضبوط ہیں. اور وہ لوگ جو رہتے ہیں دار میں اور ایمان میں ان سے پہلے سے, یعنی مہاجرین صحابہ سے پہلے سے رہتے ہیں. یحبون من ہاجر الیہم, وہ جو ان کے پاس ہجرت کر کے جاتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. آج دیکھیے دنیا ہر طرف سے اتحاد اتفاق کی آواز اٹھاتی ہے اور نعرہ لگانے کو تو دنیا نعرہ لگاتی ہے. بہت سارے ایسے خون کے پیاسے لوگ امن کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انسانیت ہونی چاہیے, لیکن جہاں بھی چلے جائیں ملکی غیر ملکی ہونے کی تقسیم کرتے ہیں, یہ ملکی ہے یہ غیر ملکی ہے. بس اسلام نے سب سے پہلے اس تقسیم کو ختم کیا کہ کوئی ملکی غیر ملکی نہیں, کوئی شہری غیر شہری نہیں. جیسے ہی مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے گئے ان سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگے اور ٹوٹ کر محبت کرتے ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مہاجرین صحابہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں ہیں, تو ایک ایک مہاجر صحابہ کو لینے کے لیے کئی کئی انصار صحابہ نے درخواست دی. ایک ایک کو لینے کے لیے کئی کئی انصاری نے درخواست دی. بالآخر اللہ کے نبی کو قرعہ ڈالنا پڑا کہ جس کے حصے میں جو نام آئے گا وہ اس کو لے جائے. اللہ کے نبی نے قرعہ ڈالا, قرعہ سے انتخاب ہوا. اور پھر یہی نہیں کہ اپنے گھر لے کر گئے بلکہ یہ کہا کہ اگر دو بیویاں ہو ہم ایک کو طلاق دیں گے, ایک سے آپ نکاح کرو, ہمارے مال میں آدھا تم کو آدھا ہم کو, گھر بار میں آدھا ہم کو آدھا تم کو, ہر طرح سے تقسیم کر ڈالا. اللہ اکبر, ایسی مثال نہیں ملتی ہے. یحبون من ہاجر الیہم, وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے جاتے ہیں ان کے پاس. جو مہاجر صحابہ ہجرت کر کے جاتے ہیں ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجتم مما اوتو, اور اپنے دلوں میں نہیں پاتے ہیں کوئی تنگی جو کچھ مہاجرین کو دیا جائے. مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے اس سے اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے, خوش ہوتے ہیں. لکھا ہے انصار صحابہ کرام مہاجرین صحابہ کی ہر خوبی پر خوش ہوتے تھے اور دل سے دعا دیتے تھے. حسد کرنے کا یا دل سے جلنے کا اعتراض کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا, اتنے زیادہ ان سے وہ چاہنے والے ہو گئے تھے کہ ان کی ہر ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتے. یہاں تک کہ سب سے پہلے یہ یعنی بنو نذیر جس کا واقعہ چل رہا ہے, بنو نذیر سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا مال حاصل ہوا اور ان کے گھر مکانات غنیمت میں مال خیمے حاصل ہوئے. اب انصار صحابہ کو بھی حصہ دینا ہے, مہاجرین صحابہ کو بھی حصہ دینا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کے سردار ثابت بن قیس بن شماس کو بلایا رضی اللہ عنہ, بلا کے یہ کہا کہ اپنے لوگوں کو بلا لاؤ. انہوں نے کہا کہ ہماری جو برادری ہے خزرج, اس کو بلاؤں یا تمام انصار کو بلاؤں؟ آپ نے فرمایا تمام انصار کو بلاؤ. وہ لے کر گئے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد انصار صحابہ کی آپ نے تعریف کی کہ آپ لوگوں نے جو قربانی پیش کی ہے وہ ویسی قربانی کوئی پیش نہیں کر سکتا. اس وقت بنو نذیر سے جو مال حاصل ہوا ہے, جو زمین حاصل ہوئی ہے, اس سلسلے میں میرے نزدیک دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ مہاجرین صحابہ تمہارے ساتھ تمہارے گھروں میں رہتے ہیں. ایک رائے میری یہ ہے کہ یہ جو مال ہے آدھا آدھا کر کے انصار صحابہ کو اور مہاجرین صحابہ کو آدھا آدھا کر کے تقسیم کر دوں, نصفا نصف. اور ایک صورت یہ ہے کہ یہ صرف مہاجرین صحابہ کو دے دوں تاکہ یہ لوگ تمہارے گھروں سے آ کر اپنے گھر بسا لیں اور ان کے گھر بھی آباد ہو جائیں اور تمہارے اوپر بھی کوئی بوجھ نہ ہو. دیکھیے اللہ اکبر کیسا دل تھا ان کا. دو انصار صحابی جو سردار تھے, سعد بن عبادہ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ مال بنو نذیر سے جو کچھ مال اور جائیداد آپ کو حاصل ہوئی ہے وہ سب کے سب مہاجرین صحابہ کو دے دیں اور وہ ہمارے ہی گھروں میں رہیں, وہ پھر بھی ہمارے ہی گھروں میں رہیں. ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے, انصار کو اور انصار صحابہ کی اولاد کو خوب دعائیں دی اور پھر آپ نے مہاجرین صحابہ کو وہ زمین دی. صرف دو انصاری صحابہ کو دی جو بے انتہا غریب تھے, فقر و فاقہ میں تھے. سعد بن معاذ کو ایک تلوار دی, بقیہ سب مہاجرین میں آپ نے تقسیم کر ڈالے اور یہ مہاجرین الگ آ کر اپنے گھر بسا لیے. کیسا ان کا دل تھا کہ سب کچھ وہ پیش کر رہے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں جو کچھ ان کو دیا جائے اس سے متعلق اعتراض شکایت تو دور کی بات, کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے, خوش ہوتے تھے. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ, اور نہیں پاتے اپنے دل میں کوئی تنگی اس چیز سے جو مہاجرین کو دی جائے. وَيُثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور اپنی ذات پر اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود اپنے اوپر فاقہ ہو. یہ تھے انصار صحابہ کہ اپنی ذات پر. اللہ تعالی نے چار صفتیں بیان کی, دار میں ایمان میں رہتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے, خوش ہوتے ہیں, اور اپنے اوپر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں اور اگرچہ خود فاقہ سے رہتے ہوں. یعنی ایسا نہیں کہ اپنے پاس مال ہے اس لیے دے رہے ہیں, نہیں, خود فقر و فاقہ برداشت کر لیتے تھے اور مہاجرین صحابہ کو دل کھول کے کھلاتے تھے اور ایسی مہمانی کرتے تھے کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی, اور ترجیح دیتے ہیں, مقدم رکھتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان کے اوپر فاقہ ہو. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. مفسرین نے دسیوں واقعات یہاں لکھے ہیں انصار صحابہ کے جو اپنے اوپر دوسروں کو مقدم رکھتے تھے. ایک واقعہ تو مشہور ہے, فضائل اعمال میں بھی وہ واقعہ پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا. اس نے عرض کیا، رسول اللہ میں اتنا بھوکا ہوں کہ بھوک سے میری حالت بہت خراب ہے، آپ مجھے کھلائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ازواج مطہرات کے پاس آدمی بھیجے، ہر گھر سے یہی جواب آیا، اللہ کی قسم پانی کے سوا کچھ نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ تمام گھروں سے ایک ہی جواب آیا، تو آپ نے مجلس میں اعلان کیا، کوئی ہے جو اس بھوکے کو کھلائے اور آج کی رات اس کو مہمان بنائے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں بناتا ہوں. اب سیدھے اپنے گھر گئے، بیوی سے کہا اللہ کے نبی کا مہمان ہے، جو کچھ ہے سب حاضر کرو. بیوی نے کہا اللہ کی قسم سوائے بچوں کے لیے جو تھوڑی سی مقدار میں کھانا ہے اور کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا بچوں کو تو بھلا کر پھسلا کر سلا دو، اور چراغ درست کرنے کے بہانے سے بجھا دو، اور ہم دونوں مہمان کے سامنے بیٹھیں گے کہ یوں کہ ہم کھا رہے ہیں اور مہمان پیٹ بھر کر کھا لے. مہمان نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور بچوں کو سلا دیا گیا. صبح ہوئی، یہ صحابی اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں گئے تو اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر مسکرائے اور یہ کہنے لگے رات والا تمہارا عمل اللہ کو بہت پسند آیا، تمہارا رات والا عمل اللہ کو بہت پسند آیا. یہ صحابی کون تھے؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ام سلیم رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر ابو طلحہ انصاری. ایک اور صحابی کا واقعہ لکھا ہے، کسی نے ان کو بکری کا سر ہدیے میں بھیجا، انہوں نے دوسرے کو زیادہ محتاج سمجھ کر ان کے پاس بھیج دیا، حتیٰ کہ سات گھروں میں گھوم پھر کر پھر وہیں آ گیا. ہر صحابی دوسرے کے گھر بھیجتے رہے، گھوم پھر کر وہیں آ گیا. تیسرا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی اپنے چچازاد بھائی کو شہیدوں میں تلاش کرنے لگے کہ شہیدوں میں دیکھیں کہ اگر زندگی کی تھوڑی سی مقدار باقی ہو، رمق باقی ہو، چچازاد بھائی کو یہ گھن پانی پلا دو. دیکھا تو چچازاد بھائی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور تھوڑی سی زندگی تھی. پوچھا، تڑپ رہے تھے، پوچھا پانی چاہیے؟ کہا ہاں چاہیے. جو ہی پلانے کے لیے گئے، دوسرے کی آواز آہ آہ کرنے کی آئی، اشارے سے کہا ان کو پلاؤ. وہاں گئے، تیسرے نے آہ کی، انہوں نے کہا ان کو پلاؤ. جب وہاں پہنچے تو وہ انتقال کر گئے، پھر دوسرے کے پاس آئے وہ انتقال کر گئے، پھر پہلے اپنے چچازاد بھائی کے پاس آئے وہ انتقال کر گئے. تو جان جا رہی تھی اس وقت بھی یہ گھن پینا گوارا نہیں، اپنے بھائی کی مدد ان کے حق میں بہت بڑی چیز تھی. یہ تو میں نے دو تین واقعات بیان کیے، مفسرین نے یہاں 20 یوں واقعات بیان کر ڈالے ہیں صحابہ کرام کے، کہ وہ اپنی ذات پر، اپنی جان پر دوسروں کو مقدم رکھتے تھے، اگرچہ خود اپنی ذات کے ساتھ فقر و فاقہ ہو. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس کو اپنے دل کے لالچ سے بچا لیا گیا، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہے بخل، ایک ہے شح، شین ہا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، بخیلی کنجوسی، ایک ہی معنی ہے. لیکن شح کا معنی ہے بہت زیادہ بخیلی. تو دل کی بخیلی بہت بری چیز ہے، دل کی بخیلی، دل کی بخالت بہت ہی بری چیز ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جس کو دل کی بخالت سے بچا لیا جائے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں صحابہ کرام دل کی بخیلی سے پاک تھے، صحابہ کے دل میں بخل نہیں تھا، شح نہیں تھا، اور حسد اور کینہ نہیں تھا. شح کا معنی حسد اور کینہ بھی ہے. تو ان کے دل میں کوئی کینہ اور حسد نہیں ہوتا تھا، بالکل آئینہ کی طرح سے ان کے دل ہوتے تھے. لفظ شح کہ بالکل دل پاکیزہ ہو بہت بڑی چیز ہے. علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو ہے واجب حقوق، چاہے اللہ کے حقوق ہو چاہے بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق زکوٰۃ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ صدقۃ الفطر یہ اللہ کے حقوق ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے واجب ہوئے ہیں. ان حقوق میں جو بخیلی کرے گا وہ دل کے بخل میں مبتلا ہے اور حرام ہے. اور لوگوں کے حقوق میں، لوگوں کے حقوق میں مثلا اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر جو واجبی خرچ ہے وہ نہ کرے، اور والدین پر، اولاد پر جو واجبی خرچ ہے وہ نہ کرے، وہاں بھی بخیلی کرے. تو جو شخص ایسے واجبی خرچ سے اپنے آپ کو روکتا ہے وہ بھی دل کے بخل میں مبتلا ہے، حرام ہے. اس کے علاوہ بعض خرچ وہ ہیں جو مستحب ہیں، مثلاً ضرورت مندوں کو دینے کا اعلان کیا جائے تو اب دینا مستحب ہے، واجب نہیں، فرض نہیں، مستحب ہے، دینا چاہیے. یتیم ہو، مسکین ہو، کوئی مسافر ہو، جب بھی کوئی آ کر اپنی ضرورت پیش کرے اس کو دینا، اور دین کی خدمت کے لیے دینا، یہ مستحب اخراجات ہیں. یہاں نہ دینا بہت بری چیز ہے، حرام تو نہیں ہے لیکن بہت بری چیز ہے، یہ بھی دل کا بخل ہے. یہ سب دل کی بخیلی ہے، دل کا بخل ہے. ایسے تمام جو کام ہیں ان سے بچنا ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جس کو دل کی بخالت سے بچا لیا گیا یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران میں نے سنا کہ ایک شخص طواف کر رہے ہیں اور پورے طواف میں بس انہوں نے ایک ہی دعا کی، ساتوں چکروں میں ایک ہی دعا کی، اللہم قینی شح نفسی، اللہم قینی شح نفسی، اے اللہ مجھے دل کی بخالت سے بچا لے، دل کی بخالت سے اے اللہ مجھے بچا لے. پورے طواف میں ہی دعا کی. تو میں نے ان سے پوچھا طواف کے بعد کہ پورے طواف میں آپ نے ایک ہی دعا مانگی، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو شخص دل کی بخالت سے بچا لیا جائے اللہ کی مہربانی سے وہ نہ چوری کرے گا، نہ زنا کرے گا، اور کوئی گناہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ سارے گناہ دل خراب ہونے سے ہوتے ہیں، دل صحیح ہو جائے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. وہ تابعی کہتے ہیں میں نے تحقیق کی وہ کون صاحب تھے، معلوم ہوا بہت بڑے صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے، جو بہت بڑے مالدار تھے. اللہ کے نبی نے ان کی تعریف کی اور عشر مبشرہ میں تھے عبد الرحمن ابن عوف. وہ یہ دعا کر رہے تھے اللہم قینی شح نفسی، کتنی پیاری چھوٹی سی دعا ہے. ہم اردو میں یہ دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ مجھے دل کی بخالت سے، دل کے شح سے، دل کے لالچ سے بچا لے. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ تیسری آیت ہے، بہت اہم آیت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں مہاجرین صحابہ، پھر اس کے بعد انصار صحابہ، ان دونوں کے بعد جو لوگ آئے ہیں، ان دونوں کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے بھی مال فے میں حصہ ہے. مہاجرین صحابہ کو ہے، انصار صحابہ کو ہے، اور ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں. یہاں رک کر ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ انصار صحابہ، اللہ اکبر، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر، بنو قریظہ سے جو مال حاصل ہوا سب مہاجرین کو آپ نے دے دیے. بحرین سے مال آیا، بہت مال آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہ رہے تھے صرف انصار کو دیں،
صرف انصار کو دینا چاہ رہے تھے. انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہر اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہ دیا جائے. کیسے دل کے مرض سے بچا لیے گئے تھے کہ صاف کہہ رہے ہیں. اچھا مہاجرین صحابہ انصار صحابہ نے جو اتنا احسان کیا, مہاجرین صحابہ نے کیا بدلا دیا. تو لکھا ہے کہ جب غزوہ خیبر واقع ہوا اور اس غزوے میں مسلمانوں کو بہت مال اللہ نے دیا, تو مہاجرین صحابہ نے تمام انصار صحابہ کو انہوں نے جتنا احسان کیا سارا مال واپس کیا, اور یہ کہہ کر واپس کیا کہ ہم ضرورت مند تھے, آپ نے مدد ہم کو دیا ہے, اس لیے اللہ کے واسطے اس مال کو لے لو. تو یہ بھی طریقہ ہے کہ جب اللہ دے دے تو جس نے دیا ہے اس سے ہدیہ دینا چاہیے, جس نے مدد کی ہے اس کی بعد میں مدد کرنی چاہیے. دو طرفہ مدد سے ہی دنیا قائم رہتی ہے. یہ تو دو ہو گئے. ان دونوں کے بعد تیسری جماعت, تیسری جماعت کون؟ جو بعد میں مسلمان ہوئے, والذین جاؤ من بعدہم, یا بعد میں ہجرت کر کے آئے, یا قیامت تک جتنے مسلمان آتے رہیں گے وہ بھی مراد ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ فقراء مہاجرین اور انصار صحابہ کے نقش قدم پر چلے, ان کا اتباع کیا جائے, ان کی پیروی کی جائے. اگرچہ عمل میں ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے, کم از کم ہم اپنے عقائد تو صحیح رکھے, ایمان صحیح رکھے, اور انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ سے ٹوٹ کر محبت کریں اور ان سے عقیدت قائم رکھیں. اللہ کی قسم تمام انبیاء کے بعد ان جیسے لوگ پوری دنیا میں نہیں پیدا ہوئے. پوری تاریخ میں انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ جیسے لوگ نہیں پیدا ہوئے جن کی اللہ خود بار بار تعریف کر رہے ہیں, تو ان سے اچھے کون ہو سکتے ہیں. والذین جاؤ من بعدہم یقولون, اور جو لوگ ان کے بعد آئے یعنی مہاجرین اور انصار صحابہ کے بعد, یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان, وہ یوں کہتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اے پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے پہلے داخل ہوئے, جو ایمان میں ہم سے پہلے داخل ہوئے. یہ ایک فضیلت بتائی ہے, باقی فضیلت تو ہے ہی, بے شمار فضیلتیں ہیں, اور کوئی فضیلت نہ ہو لیکن ایمان میں جو ہم سے آگے ہو گئے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کا ہم اللہ کی قسم کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی ہماری ذمہ داری ہے ہم مہاجرین صحابہ انصار صحابہ کے حق میں دعا مانگیں, اور تمام مسلمانوں کی بھی نیت کریں جو ہم سے پہلے ہمارے اولیاء کرام, ہمارے علماء اعظام, جو مخلص مسلمان گزر چکے ہیں. اور یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے انشاءاللہ اچھے تھے, وہ ہم سے بہتر ہی تھے. لہذا ہاں یہ اور بات ہے, جس کا گمراہ ہونا واضح طور پر ثابت ہو جائے اس کے حق میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. باقی جو سچی ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے اور ہم سے پہلے جا چکے وہ بھی یہاں مراد ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ تم سے پہلے جا چکے ہیں ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہنا تمہاری نجات کے لیے ذریعہ ہے. اگر تم ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرو گے تمہاری نجات نہیں ہوگی, کامیابی نہیں ملے گی. یہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان, کہ اے ہمارے پروردگار بخش دیجئے ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے پہلے داخل ہوئے, چاہے کامل ایمان میں چاہے نفسی ایمان میں. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کوئی حسد کوئی بغض نہ رکھیے. ایمان والوں کا بیر
بیر بغض نہ رکھیے, کینہ نہ رکھیے, یہ بہت اہم بات ہے. صحابہ تو صحابہ, مہاجرین ہو یا انصار, کسی بھی مسلمان کی طرف سے دل میں کینہ نہیں رہنا چاہیے. یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے, خاص طور پر حضرات صحابہ کرام مراد ہیں. اگر ان کی طرف سے دل میں ادنا بغض ہے, یہ ہلاک ہونے برباد ہونے کے لیے کافی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو صحابہ سے محبت نہیں رکھے گا اسے مال فے میں حصہ نہیں ملے گا, مال فے میں حصہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ جو مال فے صحابہ میں, انصار صحابہ, مہاجرین صحابہ کو دیا گیا, ایسے ہی مال فے میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی حصہ رکھا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سے ملک فتح ہوئے. لوگوں نے کہا کہ جتنے ملک فتح ہوئے ہیں اس میں سے غنیمت میں سے حصہ دیجئے لڑنے والوں کو اور کوشش کرنے والوں کو. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں دے سکتا ہوں, لیکن جو بعد میں آنے والے ان کا کیا ہوگا, میں ان مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں کہ ان مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا رہے. اگر ان مسلمانوں کی بات نہ ہوتی تو میں سب تم لوگوں کو دے دیتا. تو جو صحابہ سے ادنا بغض رکھے, امام مالک کہتے ہیں اسے مال غنیمت میں حصہ نہیں. اور صحابہ کرام کہتے ہیں, صحابہ کرام سے جو محبت نہ رکھے, دل میں کینہ یا حسد رکھے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور وہ جہنم میں جائے گا. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا, اور نہ رکھیے ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے بیر. ربنا انک رؤوف رحیم, اے ہمارے پروردگار, بلا شبہ آپ بڑے مہربان ہیں, بہت نرمی والے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا فضل اور احسان کیا ہے.